امت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ.
میٹھے میٹھے اسلام بھائی، توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. خلا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ. بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمروا میرے آقا نعمت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جب کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. صلوا على الحبيب. میرے آقا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد معظم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے کچھ ہی مدت کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے. اب آپ اپنے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ عاطفت میں پلنے بڑھنے لگے. ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا اور بچپن کا ہی زمانہ تھا کہ نانا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت رہے، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور عرفان و تصوف اور فیضان باطنی سے آپ کو خوب خوب سیراب کیا. ان کی ماں نے ان کو راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا. صرف 18 سال کی عمر میں وہ مائیں سوچیں، وہ باپ سوچیں، جو بیٹا اگر داڑھی رکھ لیتا ہے یا امامہ سجا لیتا ہے یا مذہب کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تیری عمر ہے، تیری تو پڑھنے کی عمر ہے. غوث پاک بھی پڑھنے گئے تھے، تم بھی پڑھتے ہو، دونوں کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے. تم حصول دنیا کے لیے دنیا داری پڑھتے ہو، وہ حصول آخرت کے لیے علم دین پڑھنے نکلے. تمہارے ماں باپ مفاد کے لیے، سکوں کے لیے تمہیں امریکہ، جرمن، جاپان تو بھیج سکتے ہیں، لیکن افسوس دین کے لیے اجتماع تک میں آنے کے لیے تمہیں روکتے، مدنی قافلوں میں سفر سے روکتے. اور وہ کیسی اللہ والی ماں تھی کہ اس نے مطلب اشکبار آنکھوں سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو رائے خدا میں وقف کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. اب دنیا میں امید قطع ہو گئی ملاقات کی. پہلے کے سفر بہت دشوار گزار ہوتے تھے، آج کل کی طرح سفر نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے گاڑی میں، اجتماع میں پہنچ گئے، پھر گھر پہنچ گئے، چار دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پہ نکلے، پھر پھٹافٹ گھر پہنچ گئے. اتنی آسانیوں کے باوجود آج رائے خدا میں ہم نہیں نکلتے، اور وہ اتنی دشواریوں کے باوجود رائے خدا میں چل دیے. چنانچہ میرے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن جیلان سے، کیونکہ آپ ایران میں پیدا ہوئے تھے، ایران میں قصبہ جیلان میں، بیسکلی عربی نہیں تھے، ہمارے غوث پاک عجمی تھے. عجمی ایرانی کو بھی کہتے ہیں اور ہر غیر عربی کو بھی عجمی کہتے ہیں، تو آپ عربی اللسان نہیں تھے. تمہارا لیے کہ عجم سے عرب کی طرف، بغداد معلی عرب میں، عراق عربی ممالک میں سے، تو عراق کی طرف بغداد معلی کی طرف 488 سینے ہجری میں ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کو لوٹ لیا. جب آپ تشریف لائے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے میں 40 دینا. چنانچہ جب دیکھا گیا تو واقعی 40 دینار نکل پڑے. ڈاکوؤں کے سردار نے حیران ہو کر پوچھا، اے نوجوان، ایسے وقت میں وہ کون سا راز ہے جس نے تجھے سچ بولنے پر آمادہ کیا؟ آپ نے فرمایا، گھر سے چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا تھا. ڈاکوؤں کے سردار آپ کی سچ بیانی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور سچے دل سے توبہ کر لی. اس کے ساتھ ہی اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کر لی. قافلے والوں کا سب لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور سب کے سب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ آج بدقسمتی سے قدم قدم پر جھوٹ بولنے کا رواج ہے، اور ایک ہمارے غوث اعظم تھے جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں. انہوں نے ایسے نامساعد حالات میں کہ ڈاکوؤں کی لوٹ مار مچی ہے، گدڑی کے اندر دینار سیے ہوئے، اگر یہ ڈاکوؤں کو نہ بتاتے تو بچ جاتے، دینار ڈاکوؤں کو پتہ ہی نہیں چلے تھے، ڈاکو تو لوٹ مار کے چلے گئے تھے. لیکن پوچھنے پر آپ نے سچ بات بتا اور سانچ کو آنچ نہیں، سچائی کی برکت کا یوں ظہور ہوا کہ ڈاکوؤں کا پورے کا پورا جو ٹولہ تھا وہ تائب ہو گیا اور اللہ والا ہو گیا. تو سچائی کی برکت آپ نے دیکھی، سچائی میں برکت ہی برکت ہے اور جھوٹ میں نحوست ہی نحوست ہے. تو آج کل بدقسمتی سے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. یاد رکھیے، جھوٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. آج کل تو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا لوگ گناہ سمجھتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بغیر ضرورت جھوٹ بولتے ہیں. اور اولیاء کرام کا حال یہ تھا کہ جھوٹ سے اس قدر احتیاط کرتے ہیں. وعدہ خلافی سے اس قدر ڈرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آ گئیں، صحابہ کرام عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ آنکھیں صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ طبیب ڈاکٹر کو آنکھیں دکھائی تھی تو اس نے کہا کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگانا، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ ہاں یعنی نہیں لگاؤں ہاتھ. تو اب میں نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا اب آنکھوں کو ہاتھ کیسے لگاؤں، اور ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو آنکھیں صاف کیسے ہوں گی؟ یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے. اور آج کل یار سب چلتا ہے، وعدہ خلافی اور آپ کو احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ وعدہ خلافی تو بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. تو اس میں کچھ مطلب سمجھ نہیں ہے، سوچ نہیں ہم لوگوں میں، بات بات پر ہم لوگ جھوٹ بولتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے بڑے سخت گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو اس طرح تھوڑی سی حکمت عملی سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات آ سکتے ہیں معاشرے میں کہ وہاں مطلب ہم مطلب بچ سکتے ہیں. اچھا، کہیں میرے کو کسی کے گھر جانے کا ہوا سلسلہ، صاحب خانہ نے ایک آدھ دن کے بعد جیسے مجھ سے کہا کہ آپ کو دیکھو کوئی بھی تکلیف ہے تو بول دو، کوئی بھی یہاں تکلیف ہے تو بول دو. اس کا جواب عام طور پہ یہی دیا جائے گا، نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں. تو اگر کوئی تکلیف ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اب ظاہر تکلیف تو دوسرے کے گھر پہ آدمی جائے گا تو ہوگی ہوگی، سیدھی بات. اپنے گھر میں جو انسان کو سہولتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سہولتیں کسی اور جگہ، بھلے وہ چاندی کا محل ہو سونے کا محل ہو، لیکن اپنے گھر میں جو آدمی فری رہتا ہے، جس طرح دوسرے گھر میں نہیں رہ سکتا، مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب اگر یہ بول دیا جائے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے تو جھوٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمت نہیں کہ اس کو تکلیفیں گنوانی شروع کر دو، کیونکہ وہ سامنے والے کا بھی عام طور پہ یہ نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کہے کوئی تکلیف ہے تو بولو، اور ہم اگر تکلیف بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگ جائے، تو اس لیے خوشامد ہی کرنی پڑتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اب میں تو خاموش رہا، میں نے جواب ہی نہیں دیا اس کا. تو اس طرح وہ بیچارے کہتے رہے رسمی جملے اپنے سنتے رہے، اور کیا کچھ بولیں گے تو پھنسیں گے، ابھی نہیں پھنسیں گے آخرت میں پھنس جائیں گے. اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کو کھانا اچھا لگا، اب ظاہر ہے کہہ دو گے اچھا نہیں لگا تو وہ سامنے والے کو برا لگے گا، اور اچھا نہیں لگا اور کہہ دیا اچھا لگا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اس لیے چپ بھلی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد معلیٰ کی طرف روانہ ہوئے. قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو ڈاکوؤں نے لوٹا، پھر آپ کی سچائی دیکھ کر ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی، اور میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 میل سے زائد کا خطرناک اور بے حد تکلیف دے سفر طے کرنے کے بعد سفر المظفر 488 سنہ ہجری میں بغداد معلیٰ تشریف فرما ہوئے. آپ نے حافظ ابو طالب بن یوسف سے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی، علم فقہ اور اصول آپ نے مختلف اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر سیکھے. اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا. آپ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، یعنی میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا اور میں نے اللہ تعالی کی مدد سے سعادت کو پا لیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم دین جب حاصل کر رہے تھے، اس دوران آپ کو سخت مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا. خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی دور میں کئی دن بھوکا پیاسا رہا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 20 دن سے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا تھا، کوئی چیز کھانے کو ہاتھ نہ آئی 20 دن ہو گئے. تنگ آ کر میں ایوان کسرا کے ویرانے کی طرف نکل گیا کہ شاید کوئی مباح چیز ملے. وہاں جب ویرانے میں پہنچا تو وہاں 70 اولیاء کرام کو میں نے دیکھا، جو سب کے سب میری طرح پیٹ کے مباحات کی تلاش میں پھر رہے تھے کہ کوئی مباح چیز مل جائے، کوئی خدرو گھاس یا پیڑ کو ایسے پتے مل جائیں کہ جس کو کھا کر پیٹ بھر لیا جائے. کیونکہ یہ حضرات کسی سے سوال تو کرتے نہیں تھے. میں نے دل میں خیال کیا کہ ان کے کام میں دخل دینا اچھا نہیں، نہیں یہ بیچارے 70 کے 70 یہاں ڈھونڈ رہے ہیں چیزیں، میں ان میں کام مطلب ہے کہ دخل دوں. آپ فرماتے اور آپ فرماتے کہ میں واپس بغداد لوٹ آیا، راستے میں مجھے اپنے وطن کا ایک شخص ملا، اس نے مجھے ایک سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ تیری والدہ ماجدہ نے یہ تیرے لیے بھیجا ہے. میں اسے لے کر جلد ویرانے کی طرف گیا، اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی ان 70 ولیوں میں تقسیم کر دیا. تو جو میرے پاس تھا اس کے عوض میں نے کھانا خرید لیا اور فقرا کو بھی جمع کر لیا، اور ہم نے سب نے مل کر کھانا کھا لیا. اتنے اتنے فاقوں کے باوجود گھر سے سونا آیا، وہ بھی بانٹ دیا اور ایک وقت کا کھانا لے کر سب کو کھلا دیا، خود بھی کھایا خلاص، اب پھر ہاتھ میں کچھ نہیں. آغاز تعلیم سے تکمیل تک کی 8 سالہ مدت میں ایسے سینکڑوں زہرا گداز واقعات پیش آئے جن کو سن کر پتھر کا کلیجہ بھی شق ہوتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ایسی خطرناک اور ہولناک سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور فرماتے ہیں کہ جب مصائب و آلام کی مجھ پر ہر طرف سے جلغار ہو جاتی تھی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ دعائیں تو ان کو پڑھنا شروع کر دیتا. علم نشرہ کی دعائیں تھے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ان آیات کریمہ کی تکرار سے، انہیں بار بار پڑھتے رہنے سے مجھے تسکین حاصل ہو جاتی اور جب زمین سے اٹھتا تو سب میرے رنج و غم دور ہو چکے ہوتے. تو یہ دونوں آیتیں سورہ علم نشرح کی، تو معلوم ہوا کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان دونوں آیتوں کا ورد زمین پر لیٹ کر کرنا، اور جب بھی زمین پر لیٹ کر کچھ ورد کریں گے پڑھیں گے تو پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے، پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. تو جب کوئی مصیبت اور پریشانی تنگ کرے تو زمین پر لیٹ کر ان دونوں آیات کا ورد کرنا سنت غوثیہ ہے، اور اس طرح مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اسباق سے فارغ ہو کر جنگل بیابان اور ویرانوں کی طرف نکل جاتا تھا اور شہر کے بجائے انہی ویرانوں میں رات بسر کرتا. زمین میرا بستر ہوتی، اینٹ یا پتھر میرا تکیہ. بارش، آندھی، جھکڑ، طوفان، سردی، گرمی، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر برہنا پا رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اپنے خالق و مالک عز و جل کی تسبیح و تہلیل میں محو رہتا. لباس اور غذا کی کیفیت یہ کہ سر اقدس پر ایک چھوٹا سا امامہ اور صوف کا ایک جبہ زیب تن ہوتا، خود رو بوٹیاں اور درختوں کے پتے، ساگ پونپلے اور سبزیاں جو عام طور پر دریائے دیجلہ کے کنارے مل جاتی تھی انہیں توڑ توڑ کر کھا لیتا. یہ سب جہاں کا مصائب و علام آپ کو اس تسکین کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوتے تھے جو آپ کو تحصیل علم حاصل ہوتی. ایسی تکالیف اور دشواریاں پیش آئیں کہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید اس کا ذہنی توازن ہی برقرار نہ رہتا، مگر میرے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مطلق پرواہ نہ کی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیے ہر بات کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی میں وہ مقام عطا فرمایا کہ علماء بغداد بلکہ علماء زمانہ سے آپ سبقت لے گئے. 496 سنے ہجری میں میرے آقا حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام علوم کی سند مکمل کر لی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آج کل تو علم دین حاصل کرنا بہت مشکل ہو آسان ہو گیا، پھر بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ اس کی یہاں پذیرائی ہے، پذیرائی بھی ہے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں، والدین کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں، کوئی ترغیب نہیں، کسی کو پڑھی بھی نہیں، حالات ایسے خراب ہو گئے کہ پڑھنے والے کے اندر بھی وہ کرنٹ نہیں ہے جس سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح علم حاصل کیا، جتنی تکلیفیں راہ علم میں برداشت کی، اس کا عشرے عشر کیا، اس کا تو خیر ہم کروڑواں حصہ بھی کیا مطلب اٹھائیں گے تکلیفیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی مطلب یعنی کہ حالت یہ کہ 20-20 روز تک فاقہ کر کے پڑھتے تھے، سوال نہیں کرتے، آیا تو بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا، پتے اور درخت، خدرو، گھاس اور اس طرح کی چیزیں کھا کر، مباح چیزیں کھا کر گزارا کرتے تھے، تو ظاہر کے ساتھ ان کا باطن بھی روشن ہو گیا۔ تو آج کل تو خیر علم دین کی تحصیل کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں تقویٰ حاصل ہو جائے، اور حقیقی معنوں میں میرے آقا، میرے مرشد، میرے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی کاوشوں، محنتوں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، ان کے صدقے میں سنجیدگی نصیب ہو جائے، حسن خلق نصیب ہو جائے، ان کے صدقے میں علم دین کا سچا جذبہ مل جائے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کا جذبہ مل جائے، بس نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے بس علم دین حاصل کروں گا اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤں گا، چین ہی نہ آئے، بس دوسروں تک پہنچاتا رہے علم دین، بے شک وہ درس و تدریس کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، جس طرح بھی دوسروں تک پہنچاتا رہے، جیسے کہ میرے مرشد غوث پاک نے بھی تو فرمایا نا، درست العلم حتی صرت قطباً، میں علم پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں قطب کے مقام پر فائز ہو گیا، درست العلم میں علم کا درس حاصل کرتا رہا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ غوث پاک کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور للہیت کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم دین حاصل کریں، نہ صرف علم دین بلکہ جو بھی عمل کرے اس میں اخلاص ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں، ایک خانقاہ میں ایک خاتون پردے میں لپٹی ہوئی ایک منے کو سینے سے چپٹائے زار و قطار رو رہی ہے۔ اتنے میں اندر سے ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے، خاتون کو روتا ہوا ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے بھولے بھالے انداز میں پوچھتا ہے کہ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں روتے؟ تو وہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بچہ پیٹ میں تھا اس وقت اس کے والد فوت ہو گئے اور یہ میں بیوہ ہو گئی اور یہ بچہ اس کی ایک ہی نشانی تھا، یہ بیمار ہو گیا اور میں دم کروانے کے لیے خانقاہ کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں اس بچے نے دم توڑ دیا ہے، یہ فوت ہو گیا، افسوس میری زندگی کا سہارا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک چھن گئی۔ اس خانقاہ کے مرد کامل سے میں نے بڑی التجائیں کی لیکن انہوں نے مجھے اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور اندر جا چکے ہیں۔ اس مدنی منے کو اس خاتون کا رونا پھڑکنا جو تھا اس نے ہلا دیا، بڑے بھولے بھالے انداز میں وہ مدنی منا کہتا ہے کہ ماں
آپ غم نہ کرو، آپ کا بچہ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ تو بیتاب ماں نے جب مدنی منے کی لاش سے چادر ہٹائی تو سچ مچ وہ تو ہاتھ پیر مار کے کھیل رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے اس مدنی منے کے وہی نانا جان جو خانقاہ کے مطلب پیر صاحب تھے، وہ تشریف لے آئے، وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ تو وہ لاٹھی لے کر اسی مدنی منے کی طرف لپکے کہ تم نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کو سرے عام کیوں کھول دیا؟ بچہ اپنے نانا جان کو جلال میں دیکھ کر باہر دوڑنے لگا، اور یہ بزرگ جو تھے یہ لاٹھی لے کر پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آگے چل کر بچہ یکایک کے قبرستان کی طرف مڑ جاتا ہے اور بلند آواز سے پکارتا ہے، اے قبرستان کے دفینوں، میری مدد کرو۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک کھٹک کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ قبرستان کے 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ڈھال بن چکے تھے۔ یعنی بچے، اس مدنی منے اور اس بزرگ کے درمیان 300 مردے اب کھڑے ہوئے تھے زندہ ہو کر، اور بچہ اپنے چہرے پر ملکوتی وجاہت لیے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے، جو خدا رسیدہ بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، بڑی حسرت سے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹے ہم تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تمہاری مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ وہ مدنی منا، اس کا نام تھا عبد القادر، اور آگے چل کر یہ غوث العظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ رضی اللہ یا رسول اللہ، یا غوث۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے غوث اعظم پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر پیران، میر میران، الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سره ربانی، بچپن سے ہی کراماتی مدنی منے تھے، کیسی کرامتیں دکھا رہے تھے، بلکہ یہ مادرزاد ولی تھے، پیدائش ہی ولی تھے۔ آپ کے سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت جب ان کی ماں کو چھینک آتی، وہ ماں بھی ولی آتی، تو وہ جب چھینک پر الحمدللہ کہتی تو یہ پیٹ میں سے بول پڑتے، یرحمک اللہ۔ اور ہم لوگوں کو تو بڑی شرم کی بات ہے، ہم غوث پاک کے ماننے والے کیسے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ یرحمک اللہ کہے، نہیں کہے گا جو گناہگار ہوگا۔ اور اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہنا پڑے گا کہ چھینکنے والا جس نے الحمدللہ کہا ہے وہ سن لے۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، چھینک آنے پر جو کوئی الحمدللہ علی کل حال کہے وہ انشاءاللہ کانوں اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ چھینک آنے پر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ کے معصوم فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کے معصوم فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے، اور دعا دیتے ہیں۔ تو جب کبھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے. ہاں نزلہ ہو گیا بار بار چھینک پر چھینک آ رہی ہے تو اب الحمدللہ کہنا سنت نہ رہا. اور جب یہ دنیا میں تشریف لے آئے پیدا ہوئے تو ان کے ہونٹ جو تھے وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ 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 کی آواز سنی جا رہی ہے. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اواں اواں کر کے رونا شروع کرتا ہے اور یہ اللہ 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 کر کے دنیا میں تشریف لے آئے. یہ ہے اللہ والے کی شان. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا حال تو یہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوتے اور کوہرام مچ جاتا. آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنے والد محترم کے منبر پر بیٹھ کر بیان کرتا مگر لوگوں پر بہت کم اثر پڑتا، لیکن جب میرے والد صاحب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لاتے تو فرماتے، نوجوانوں شجاعت ایک لمحے کے لیے صبر کا نام ہے، اتنی سی بات سنتے ہی مجلس پر کوہرام بپا ہو جاتا. مطلب یہ کہ حضور غوث اعظم میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ دوسرا لمبا چوڑا بیان کرے تو اتنا اثر نہ ہوتا تھا جتنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں اثر ہوتا. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک بار جب آپ کا لوگ انتظار کر رہے تھے اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے، ابھی تو خالی بیٹھے ہیں منبر پر، نہ کسی نے تلاوت کی ہے، نہ کسی نے نعت شریف پڑھی ہے، نہ کوئی لفظ انہوں نے زبان سے ادا کیا ہے، بس خالی آ کر منبر شریف پر بیٹھے ہیں اور لوگوں میں ایک مطلب کوہرام برپا ہو گیا اور چیخ و پکار اور رونا دھونا اور رقت انگیز مطلب لینے کے مناظر ہو گئے. تو یہ مطلب ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کشش تھی. تو یہ مطلب اللہ تعالی کی، اس کو عطا ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے اور آپ نے یہ سب جو حاصل کیا یہ خاص اللہ کی عطا تھی، اور آپ نے محنت بھی بہت کی، ریاضتیں بھی بہت کی، واقعے بھی بہت کیے. 3 دن سے لے کر آپ نے 40 دن تک 40 دن تک فاقے کیے، یہاں تک کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بھی بہت ہی سادہ ہوتی تھی. عموماً جو کی روٹی افطار کے وقت کھا لیتے تھے اور ہمیشہ دن کو عام طور پہ آپ کا روزہ ہوتا، اور تمام عمر کوئی لقمہ حرام تو کیا، کبھی صبح والا نبالا تک آپ نے تناول نہیں کیا. ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار فاقوں سے میری حالت غیر ہو رہی تھی کہ میں نے غیب سے آواز سنی، عبد القادر اٹھ روٹی قرض لے کر کھا تاکہ علم حاصل کرنے میں نقص نہ آ جائے اور تو تسلی سے علم حاصل کر سکے. تو آپ نے فرمایا کہ میں غریب ہوں، مجھے کون قرضہ دے گا، اور اگر قرض کسی نے دے بھی دیا تو ادا کہاں سے کروں گا. جواب آیا، تو اپنا کام کر ہم ادا کر دیں گے. اس پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نانبائی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر مناسب سمجھتے ہو تو مجھے اس شرط سے روٹی قرض دے دیا کرو کہ اگر کہیں سے کچھ مل گیا تو قرض ادا کر دوں گا اور مر گیا تو معاف کر دینا. نان بھائی جو تھا روٹی والا وہ فقیر دوست تھا, درویشوں سے محبت کرتا تھا. جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بولا سرکار آپ جو کچھ چاہیں مجھ سے لے لیا کریں اور پیسوں کی فکر نہ کریں. چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روزانہ ڈیڑھ روٹی لینے لگے. اس طرح دن گزرتے گئے. ایک بار بڑا احساس ہوا اور آپ کو بڑی شرم آ رہی تھی کہ اب تو بہت دن ہو گئے اور میں اس سے روٹی لے کر کھا رہا ہوں اور اس سے کچھ دیتا نہیں. تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر فلاں مقام پر جاؤ. جب اس مقام پر آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سونے کا ٹکڑا وہاں پڑا ہے. چنانچہ آپ نے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھا لیا اور جا کر نانوائی کے حوالے کر دیا. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, الحمدللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت شاقہ سے بڑی محنتیں اور ریاضتیں کر کے علم حاصل کیا اور علم کی بڑی خدمت بجا لائے اور آپ نے مدرسہ نظامیہ قائم کیا اور اس مدرسے کی بڑی برکتیں تھیں, بہت برکتیں تھیں. ایک بار بغداد معلہ میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ دھڑاگڑ مرنے لگے تو کچھ لوگ آپ کی خدمت میں فریاد لے کر پہنچے کہ حضور کرم فرمائیں کہ اس مصیبت سے نجات ملے. اس دور میں اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ والے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس اگی ہوئی ہے نا, اس کو مطلب یعنی کہ جو کھا لے گا جو بھی اس کی بیماری ہوگی دور ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے مدرسے کے کنویں کا جو پانی پیے گا اس کو بھی شفا ملے گی. سبحان اللہ, پھر کیا تھا, قوم ٹوٹ پڑی. وہ گھاس نوچ نوچ کے لوگ لے جانے لگے اور کنویں کا پانی بھر بھر کے لے جانے لگے اور لوگوں کو شفائیں ملنے لگی. یہاں تک کہ وہ طاعون کا مرض بغداد شریف سے ایسا بھاگا ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ کبھی پلٹ کر اس نے بغداد شریف کا رخ بھی نہ کیا. اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس میں بھی مطلب برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور شفائیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کا ایک فرمان ملتا ہے کہ جو ہمارے مدرسے میں ہمارے مدرسے سے جو گزر جائے, جو ہمارے مدرسے سے گزر جائے قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ ہمیشہ شیر پر سواری کرتے تھے اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے تو ان کے شیر کی مہمانی کے لیے لوگ گائے پیش کرتے تھے. تو ایک بار سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر وہ بزرگ حاضر ہوئے تو ان کے دستور کے مطابق غوث پاک کی طرف سے بھی گائے پہنچی. جب وہ گائے روانہ ہوئی تو غوث پاک کی گلی کا کتا بھی ساتھ میں چل دیا. چنانچہ وہ گائے جب اس شیر کے قریب پہنچی تو شیر نے اس گائے پر حملہ کیا اس سے پہلے کہ شیر گائے پر قابو پائے غوث پاک کی گلی کے کتے نے ایک جست لگائی اور شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اپنے پنجوں سے شیر کی گردن مروڑ کر اس کو پٹکا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ تو بزرگ گھبرا گئے اور انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہی۔ تو پتا چلا کہ غوث پاک کی گلی کا کتا بھی اتنا پاورفل ہے کہ اس نے شیر پر قابو پا لیا۔ تو کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت ناب پہ عرض کرتے ہیں، یا غوث کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو غوث پاک کے کتے کی جب یہ شان ہے تو غوث پاک کے مریدوں کی عظمت کا تو کیا عالم ہوگا۔
تو حسینی حسنی کیوں نہ محدی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارا سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے غوث پاک کے مریدو جھوم جاؤ، فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور میرے عقیدت مندوں کو جنت میں داخل کرے گا، اگر میرا کوئی نام لیوا مغرب میں ہوگا اور اس کی ستر دری کی جا رہی ہوگی، چاہے میں مشرق میں ہوں گا تب بھی میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کا پردہ رکھ لوں گا، مجھے حد نگاہ تک ایک دفتر دیا گیا جس پر میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے والے احباب کے نام بھی درج ہیں، اور مجھے یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ اس دفتر میں جتنے بھی نام ہیں ان تمام لوگوں کو تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ میں نے داروغہ جہنم مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ مالک بتاؤ کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے بھی کوئی شخص ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی قسم میرا ہاتھ اپنے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید عالی مرتبہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں تو عالی مرتبہ ہوں۔ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ غوث اعظم ایران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال جو ہیں، یہ کوئی میں آج کل کی کتاب کے بیان نہیں کر رہا، یہ پرانے بزرگوں نے لکھے ہیں۔ مثلا یہ جو اقوال میں نے بیان کیے زبدۃ الآثار سے میں نے بیان کیے، زبدۃ الآثار یہ خاتم المحدثین شیخ محقق محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وصال کو کم و بیش 350 سال
غالباً ہو چکے ہیں، یہ پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے زبدۃ الآثار لکھی ہے، اور زبدۃ الآثار تلخیص ہے بہجۃ الاسرار کی. بہجۃ الاسرار میں سے انہوں نے یہ واقعات، ان کی کرامات اور سیرت کے بیان کیے ہیں شیخ عبدالحق صاحب نے، اور اس کا نام رکھا زبدۃ الآثار. یہ زبدۃ الآثار کے میں نے آپ کو متحوالے سرچ کیا. ایک کتاب ہے شیخ عبدالحق صاحب کی الاخبار الاخیار، اس میں بھی انہوں نے غوث پاک کے اسی طرح کے بڑے پیارے پیارے اقوال نقل کیے ہیں، جس میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اس پر یاد آیا ہمارے آبائی وطن، دراصل ہم لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں، انڈیا میں جوناگڑھ ضلع گجرات کا ایک جوناگڑھ ہے، جوناگڑھ ضلع ہے اور گجرات جو ہے وہ صوبہ ہے. تو جوناگڑھ ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں کتیانہ، تو ہم لوگ کتیانے کے، میں بہرحال کتیانے میں پیدا نہیں ہوا، کراچی میں پیدا ہوا ہوں تو کتیانہ کبھی دیکھا بھی نہیں. بہرحال ہمارے ماں باپ جو تھے وہ کتیانے کے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا بغیر اسٹیشن کا، دیہات کا. اس کتیانے میں پہلے کے لوگ بہت سادہ ہوتے تھے اور ولی اولیاء کو ماننے والے ہوتے تھے، آج کل کی نئی روشنی کے کرشمے نہیں ہوتے تھے، سادے لوگ بڑے پیر فقیروں کو ماننے والے تھے. تو اس طرح ہمارے کتیانے میں بھی مطلب یہ اہل عقیدت لوگ ہوتے تھے. میمن برادری غوث پاک کو بہت مانتی، ہم لوگ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور غوث پاک کو ہمارے یہاں بہت مطلب دینے کے عقیدت سے مان دیا جاتا ہے، اور گیارہویں شریف ہمارے خاندانوں میں بہت رائج ہے، بہت رائج ہے میمنوں میں. اس لیے کہ غوث پاک کی اولاد میں سے ایک بزرگ انڈیا تشریف لائے تھے، اور ہماری جو ہمارے آبا و اجداد تھے میمن برادری کے، وہ لوہانہ قوم کے تھے، وہ لوہانہ قوم تھی. تو اس بزرگ نے جو مطلب یعنی کہ دورے کے لیے آئے تھے، اور اس نے مطلب یعنی کہ تبلیغ کی نیکی کی دعوت دی، تو ہمارے باپ دادے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اور اس طرح مطلب غوث پاک کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے، الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد جو پہلے تھے صدیوں پہلے، ان کو غوث پاک کے ایک بیٹے نے، ایک اولاد میں سے ایک بیٹے نے سلمان کیا الحمدللہ. تو یہ مدنی قافلوں کی برکتیں آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ آپ بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، مدنی قافلوں کی دھوم ڈالتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خوب خوب نیکی کی دعوت کا، سنتوں کا اور اسلام کے مدنی اصولوں کا چرچا ہوتا رہے گا. خیر، تو ہمارے کتیانے میں ایک شخص ہوتا تھا جو مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا یہ واقعہ کہ غوث پاک کا بہت عاشق تھا اور سیدوں کا بہت ادب کرتا تھا، سیدوں کے بچے کو دیکھ لیتا، کسی بچے کو سید دادے کو تو شہزادے کو اٹھا لیتا، غوث اٹھاتا اور پھر اس کو شیرینی وغیرہ دلا دیتا، بہت مطلب مان دیتا چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو سیدوں کو. وہ غوث پاک کا عاشق تھا، گیارہویں کا بڑا ماننے والا تھا. خیر اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کو چادر اڑا دی گئی، لوگ سوگوار خاندان کا جمع تھا، اتنے اس میں حرکت پیدا ہوئی اور چادر یوں اٹھا کے بیٹھ گیا اور قوم بھاگنے لگی ڈر کے، تو کہا ٹھہرو ٹھہرو بھاگو مت، سب کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں سر مر تو چکا ہوں، لیکن یکایک میرے پیر و مرشد بغداد والے شہنشاہ حضور غوث اعظم پہنچ گئے اور آ کر انہوں نے مجھے ٹھوکر ماری ہے، اور ٹھوکر مار کے کہا کہ اٹھ، میرا مرید ہو کر توبہ کیے بھی کر مر گیا، اٹھ اور توبہ کر. تو مجھے میرے مرشد نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو تم لوگ سب گواہ رہنا، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کری، اس نے کلمہ پڑا، پھر چادر تان کے سو گیا اور بغداد کی گلیوں میں کھو گیا. پھر مطلب وہ فوت ہو گیا. اللہ کی شان ہے، میرے غوث پاک کی اتنی بڑی شان ہے کہ سبحان اللہ. تو ہم لوگ ہیں مسلمان، ہم لوگ ماننے والے، سوچنے والے. دیکھو سوچنے جاؤ گے نا تو گم ہو جاؤ، اور یہ سوچنے والی باتیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ تو عقل میں آئے یا نہ آئے کرامت ہوتی ہی عقل میں نہیں آتی، ورنہ وہ کرامت نہیں ہوتی. تو ایسی محیر العقول باتیں جو عقلا ناممکن ہو، امپوسیبل، ایسی باتیں اگر کسی نبی سے قبل از اعلان نبوت ظاہر ہوں تو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں، مومن سے ظاہر ہو تو معونت کہتے ہیں، اور کسی فاسق و فاجر یا کافر سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. ان عقل میں نہ آنے والی بات کوئی مطلب، تو مردہ زندہ کرنا یہ غصبہ کی کرامت تھی اور بزرگوں کی کرامت تھی. ایک شافعی بزرگ تھے، ان کے مدرسے کی چھت سے بچہ گر گیا، تو انہوں نے اس بچے کو، اس بزرگ کا نام شیخ زین الدین شافعی، مدرس مدرسہ شامیہ، تو بچہ مدرسے کی چھت سے گر گیا تو مر گیا، تو انہوں نے اس کو زندہ کر دیا. یہ حجت اللہ العالمین ایک کتاب ہے پرانی، اس میں یہ واقعہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں سے یہ کرامتیں ثابت ہیں. تو بے شک اللہ کا کام ہے مردے زندہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ نے مطلب یہ طاقت اپنے مقبولوں کو عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو نہ صحیح لیکن جس کو چاہا عطا فرما دی. آل عمران، آل عمران آیت نمبر 49 ارشاد ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن بیان کر رہا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے آقا نعمت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر زاد اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. تو اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں، اور فیضان انبیاء سے اولیاء کرام کو بھی اختیارات ملتے ہیں، یعنی اولیاء کرام بھی شفا دے سکتے ہیں، بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے مردے بھی جلا سکتے ہیں. تو مردوں کو زندہ کرنا یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، شیطان کے وسوسے پر مت جائیں، بس ماننے والے بنے، سوچنے والے بنے تو مارے جاؤ گے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، ہم نے مان لیا، اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے، ہم نے تسلیم کر لیا، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، ہم نے سر نیاز جھکا دیا، اللہ نے عطا کیا. تو اولیاء کرام بھی اللہ کی عطا سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ. تو اس میں کوئی مطلب یعنی کہ گھبرانے کی بات نہیں، ایمان کے خطرے والی کوئی بات نہیں، بلکہ جو ان باتوں کا انکار کرے گا ایمان اس کا بے شک خطرے میں ہے. جبکہ پتہ چل گیا کہ قرآن سے واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, قرآن کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, تو اب تو ماننا ہی پڑے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے غلط وسوسوں کو سوچنے والا نہ بنائے, بلکہ اللہ تعالی ہمیں آنکھیں بند کر کے قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کی ہدایات کو ماننے والا بنائے. الحمدللہ گیارہویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے. میں آپ کو روزی میں برکت کا ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو اسلامی بھائی کاروبار کرتے ہیں وہ اگر اپنی روٹین بنا لیں, معمول بنا لیں, جو بیپار کرتے ہیں ملازمت تجارت کرتے ہیں, کہ اپنی سیلری یعنی جو کچھ بکری آئی, مثلا منافع جو بھی ہو, آپ کی دکان پر روز کی 1000 روپے بکری ہوتی ہے, کسی کی 500 بکری ہوتی ہے, کسی کی 1500, ہے نا, تو جو بکری آئی اس کا 1% آپ گیارہویں شریف کا الگ کر لیا کریں. 1000 بکری آتی ہے تو گیارہویں شریف کے نام پر کتنے نکلے؟ صرف 10 روپیے, زیادہ نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, صرف 10 روپیے, 100 پر 1 روپیہ. تو یہ مطلب آپ جمع کرتے رہیں, روز کے روز الگ کر کے غوث پاک کی نیاز کے جمع کرتے رہیں, اور پھر مطلب اس کو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دیں. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کھانا ہی پکائیں, بے شک کھانا پکائیں, یا آپ کسی مسجد میں چندہ دے دیں, مدرسے میں چندہ دے دیں, دینی کتابیں خرید لیں, کیسٹیں خرید لیں, کتابچے خرید لیں, غوث پاک کے ایصال ثواب کی نیت سے انہی کو تقسیم کر دیں, غریب کو دیں, امیر کو دیں, کچھ بھی کریں, کوئی مطلب اس میں منع نہیں. آپ دیکھ لینا آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی انشاءاللہ. اچھا, جو ملازمت کرتے ہیں بولے گا ہم کہاں جائیں گے, تو ملازمت جو کرتے ہیں نا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے اگر نکال سکتے ہیں, اگر نکال سکتے ہیں, دل گردہ ہے تو 100 پر 11 روپے نکالیں. بڑا مشکل, بہت مشکل, 100 پر 11, بہت مشکل. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر مجھے صبح کو ڈاک سونے کی اشرفیاں بھی مل جائیں تو شام تک ان کو لٹا دوں اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے. اتنے مطلب آپ کھلاتے تھے, پلاتے تھے, اور ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے کہ ان کے سمانے نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا اور سائل آ جاتا تو کرتا اتار کر بھی پیش کر دے. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی, تو ایسے سخی تھے. تو اگر ہمت ہو تو 100 پر 11 روپے اپنی انکم کے تنخواہ کے. تو اگر کسی کی 1100 تنخواہ ہے تو صرف 100 روپیہ تو بنے گا. آپ بولیں گے تجارت پر 1 روپیہ اور ملازمت پر ہے 11 روپیہ. خیر اگر مالدار بھی اگر زیادہ دینا چاہے 1% سے 11% دے دے تو منع نہیں ہے, لیکن اس کا بکری میں 1% ہے نا, اور آپ کا انکم میں 11% ہے. تو بہرحال اگر آپ چاہیں تو اس طرح کر کے تھوڑا ٹرائی کریں. تنگ دستی کی شکایت ہے آپ کو, تو اللہ نے چاہا تو تنگ دستی کی شکایت دور ہو جائے گی, اور اس طرح انشاءاللہ روزی میں برکت ہو جائے گی کہ آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس کا استعمال چاہے کھانا کھلانے میں کریں, چاہے مطلب آپ دین کی تبلیغ پر کریں. فی زمانہ تو دین کی تبلیغ کی بہت ضرورت ہے, نیکی کی دعوت عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بے شک آپ مدنی قافلے میں خود تو جائیں, لیکن کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو آپ کے علاقے میں کہ جو اپنے پیسوں سے نہیں جا سکتا, ٹائم دے سکتا, پیسے نہیں خرچ کر سکتا, تو چپکے سے ان پیسوں سے اس کی مدد کر دی, اس کو قافلے میں بھیج دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے نگران سے مشورہ کر لیا کہ میں اس طرح قافلے میں بھیجنے کے لیے پیسے دینے چاہتا ہوں, اگر کسی کو بھیجنا چاہو تو میں حاضر ہوں. تو اس طرح بھی سیٹنگ ممکن ہے, آپ جس طرح بھی چاہیں گوشتہ کے سالے ثواب کے لیے خرچ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے, علم دین کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے اور سنتوں کی تربیت کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کیا کرے. میرے غوث پاک نے کتنا زبردست سفر کیا اور گیلان سے بغداد شریف تشریف لائے, اور کیسے کیسے آپ نے مصائب و آلام برداشت کیے اور صعوبتیں سہی. تو ہمارے لیے تو اب آسان سفر ہے, تو غوث پاک کا ماننے والا اگر اس کے لیے بھی سفر نہ کرے تو اس کے نصیب. تو میری درخواست ہے کہ زندگی میں 12 ماہ رائے خدا میں نکلنے کی نیت کرے کہ ہر سال 30 دن کم از کم مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرے, اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرے کہ ہر مہینے 3 دن سفر کروں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ. شاہ تار پر ہے آن, رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.